बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں. انشاءاللہ ایک پرٹیکولر ٹاپک ہوگا, اس پر ہمارے بزرگ مدنی چینل کے مبلغین کی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج جو اسلام میں موجود ہیں, ہاشم بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ, غزالی بھائی موجود ہیں, حسین بھائی موجود ہیں اور ناصر بھائی انشاءاللہ بھی موجود ہیں, ہمیں نعتیں سنائیں گے اللہ نے چاہا. تو آج ہمارا موضوع ہے کہ اپنی حالت خود بدلیں. ہم دیکھتے ہیں زندگی میں, اگرچہ ہمارے ساتھ بزرگ مدنی چینل کے مبلغین ہیں اور ان کو تو تجربہ ہے اس کا کہ زندگی کے مختلف مراحل پر اور انسانی زندگی کے مختلف ایج گروپ میں یہ خیال کبھی نہ کبھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار میری یہ حالت کیوں ہے, آج میں اس جگہ کیوں ہوں, آج میں اس جگہ کیوں نہیں ہوں, آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں نہیں ہے. یہ ساری جو اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور بلیم گیمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, دوسروں پہ ہم اس کا ملبہ ڈال رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے, مبلغین سے رہنمائی لیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 39 ترجمہ کنز العرفان, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. اما سفر عمل کو جاری رکھیں, کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ جس قوم نے عمل کو چھوڑا اس نے اللہ پاک کی عطائیں اور نعمتیں, اس شخص سے اس قوم سے اللہ پاک کی عطائیں اور نعمتیں منہ پھیر لیتی ہیں. اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا, کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان ہوا, اور وہ قانون یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم اور لوگوں سے اپنی عطا کردہ نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے نہ بدل دے. انسان انفرادی حیثیت میں ہم دیکھیں یا اجتماعی حیثیت میں دیکھیں, جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے, اس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے سامنے ویسی ہی کھیتی نمودار ہوتی ہے. یہ ایک زندگی کا ایسا سچ ہے کہ جس سے کوئی بھی روگردانی نہیں کر سکتا, جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. گندم بوئیں گے گندم کاٹیں گے, جو بوئیں گے جو کاٹیں گے, چاول بوئیں گے چاول کاٹیں گے, یعنی جس فصل کو آپ بو رہے ہیں وہی فصل کاٹیں گے. اگر آپ سستی کی غفلت کی اور گناہوں کی فصل بو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ بھی ویسا ہی آنا ہے. اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ٹریک پر چل رہے ہیں, وہ بیج بو رہے ہیں اپنے اعمال نامے کی زمین میں, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ دنیا میں بھی ویسا ہی ملنا ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی آپ کا مقدر بننی ہے. تو اپنے آپ پہ غور کریں. آپ کہیں گے کہ جی یہ تو شروع ہی ہم پر ہو گئے, تو دیکھیں آپ نے اپنی حالت بدلنی ہے یا نہیں بدلنی, فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی حالت بدلنی یا نہیں بدلنی. اگر میں نے اپنی حالت بدلنی ہے, اب چاہے وہ ہماری سافٹ اسکل سے متعلق ہو, چاہے ہمارے اخلاقیات سے متعلق ہو, چاہے ہمارے کردار سے متعلق ہو, چاہے ہمارے گھر بار سے متعلق ہو, چاہے ہمارے بینک بیلنس بزنس اور جاب سے متعلق ہو, چاہے ہمارے مختلف رشتوں کے تناظر میں ہو, ریلیشن شپ سے متعلق ہو, ماں باپ ہیں, اولاد ہے, بھائی بہن ہیں, میاں بیوی ہیں اور دیگر رشتے ہیں, اور اسی طریقے سے چاہے ہمارا معاشرے میں کریکٹر ہو, انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جو بدلنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں۔ مبلغین کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے، لیکن سلسلے میں شامل کریں گے پہلے ایک کلام، بڑھتے ہیں نعتخواں اسلامی بھائی کی طرف، ناصر عطاری کی طرف، اور سنتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت۔
صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کچھ ایسا کر میں نے song سر ہو
سبحان اللہ، مفتی اعظم ہند کا بڑا ہی زبردست ذوق افزا کلام، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو علماء اہل سنت کے کلام بھی خود بھی پڑھا کریں کبھی ایسا ہو کہ کتاب، اب تو اپلیکیشن بھی آ گئی نعت کلیکشن کے نام سے، تو اپلیکیشن میں کھول لی، تنہائی میں بیٹھے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ یہ کلام ہے، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی اعلیٰ کلام ہے، اور عشق مدینہ، عشق مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ سے جو تعلق ہے ایک مسلمان کی حیثیت میں، اس کو بڑھانے کا نسخہ ہے۔ اس میں ایک شعر ہے ہاشم بھائی، مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہ کیا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہوں، یہ تصور میں سمجھ لیں عالم برزخ قبر کا پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے کہ مجھ سے کہ کس کا بندہ ہوں، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ یقین کریں یہ عشق رسول کا خزانہ ایک ایسی دولت ہے کہ اگر یہ مل جائے نا تو انشاءاللہ کردار بھی بدل جائے اور زندگی بھی بدل جائے انشاءاللہ۔ غزالی بھائی آپ کی طرف آؤں گا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بدلنے کی بات کرتے ہیں اپنی حالت کو، تو اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کہہ لیں یا بہت بڑی چیز یہ کہہ لیں کہ ہم جس روٹین پہ چل رہے ہیں تو ہم اسی پہ چلنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی ایک بڑی کامن سی مثال دوں کہ اگر کسی کے گھر اور آفس میں فاصلہ ہے جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے، تو اس کو کئی راستے جاتے ہیں
گزرنا پڑتا ہے،
جیسے کہ میں بھی اپنے گھر سے ابھی آیا ہوں تو میرے گھر سے آنے میں ایک دو تین راستے تو کم از کم بنتے ہیں کہ جو یہاں آتے ہیں، آنے کا الگ ٹریک چوز کیا ہوا ہے میں نے اور جانے کا الگ ٹریک چوز کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بعض اوقات ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمبر ون تو یہ کہ گناہ ہے کیا، اور پھر یہ گناہ جو ہیں یہ ہمارے، ہم اس کو بدلیں کیسے، اس پہ اگر ہم کچھ سننا چاہیں، آپ ہمیں بتانا چاہیں، کیونکہ اتنا تو ریئلائز ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہے تو غلط کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لغزش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں حسین بھائی، لیکن یہ احساس کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہے نا کہ یار ہے تو غلط، کیا کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ گناہ،
جی
ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گناہ ہے کیا۔
ٹھیک ہے،
گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کام کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس کو کرنا.
ٹھیک ہے,
اللہ منع فرما رہا ہے اور بندہ کر رہا ہے.
ٹھیک ہے,
اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا فرمایا اس کو چھوڑ دینا.
صحیح, یعنی جیسی ڈائریکشن ہے اس کے
اپوزٹ جائے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو ہے گناہ ہو جائے گا. اب گناہ کے کاموں سے ہمارے اندر جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, کچھ روحانی طور پہ تو یقیناً ہوتی ہی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزیں بھی ہماری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
صحیح,
کیونکہ گناہ کے کاموں سے ہمارے اندر کی جو برکتیں ہیں, ہمارے لیے جو سہولتیں ہیں, اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں, ان کا کہہ لیجیے کہ رابطہ منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے کامیابیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے کامیابیوں کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی, اور گناہ سے جو ہے ہمارے دل میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے, جس کی نحوست سے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے.
صحیح,
اور گمراہی کی طرف وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہگار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی دور ہو جاتا ہے, اور پھر لوگوں کی نگاہ میں, جب اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا تو لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے, اور وہ بالکل نیچا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہوں کی عادت سے عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے, کیونکہ عقل ایک نورانی جوہر ہے. اگر اس کو ہم گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں گے تو یقیناً اس جوہر کے اندر خرابی آئے گی, اور یہ عقل ٹھکانے پہ نہ ہونا ہی تو ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں.
اللہ اکبر,
کیونکہ اگر ہماری عقل صحیح کام کر رہی ہو تو یقیناً ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے.
عقل مند اور بیوقوف کا بیان کیا گیا, تو فرمایا بیوقوف وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی والے کام کرے, جہنم میں جانے والے کام کرے, اور پھر جنت میں جانے کی امید رکھائے. اس طرح کا مضمون حدیث پاک میں. جی,
اب اسی طریقے سے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے یہ دل بھی سیاہ ہوتا ہے, اور گناہ کرتے کرتے اس کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ گناہ کو ہی وہ گناہ نہیں سمجھتا. پھر
اللہ,
ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا, اور پھر یہ سوچ اس کو اس تباہی کی طرف لے جاتی ہے کہ بسا اوقات انسان توبہ سے غافل ہو جاتا ہے, اور پھر بسا اوقات دیکھا ہے کہ وہ کفر کی اندھیری وادی میں گر جاتا ہے.
اللہ,
جس کی وجہ سے پھر انسان اچھائیوں کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں ملتی, کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہے تو بلکہ بسا اوقات تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ کتابوں میں بھی پڑھا اور واقعات بھی سنے ہم نے, کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, عادت پختہ ہو جاتی ہے گناہوں کی, تو موت کے وقت بھی پھر اس کو وہی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں.
اللہ,
ایک کتنی بڑی حسرت کی بات ہے کہ وہ وقت سب سے زندگی کا سب سے کڑن وقت ہے, کہ اگر اس وقت میں انسان اپنا ایمان سلامت لے کے چلا گیا تو باقی منزلیں بھی اس کی کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائیں گی.
ٹھیک, آسان ہو ہی جائیں گی جب ادھر کامیاب ہو گیا تو آگے
ایمان تو جائے نا ساتھ.
جی,
لیکن جب بندہ دنیا کے اندر گناہ کر رہا ہوتا ہے تو بعض گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان موت کے وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے.
اللہ, پر یہ جو بات ہے مدنی چینل کے ناظرین غزالی بھائی نے جو کی, انشاءاللہ مزید بھی سنتے ہیں, لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ گناہ کرتے کرتے عادت اتنی پختہ ہو جانا, اس کے ساتھ اتنا فرینڈلی ہو جانا کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا, نافرمانی کو نافرمانی ہی نہ سمجھنا. پھر یہ بعض اوقات صرف گناہ نہیں رہتا, یہ گناہ کے اس خطرناک ترین فیز میں داخل ہو جاتا ہے جو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ ایک چیز ہے کسی جرم کا ارتکاب کرنا, کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا, اور ایک چیز ہے اس گناہ کو معاذ اللہ گناہ نہ سمجھنا, یہ اس سے بھی بڑی نحوست ہے, جیسے کہ غزالی بھائی نے بیان فرمایا اور حقیقت ہے. اور اس کی برائی میں صرف ایک مثال دے کے سمجھاؤں کہ جیسے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے کہ یار اللہ کا نافرمان ہوں, نماز نہیں پڑھتا, گناہگار ہوں, نماز نہیں پڑھتا, صحیح بات ہے. لیکن اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا آپ نے, تو وجہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا؟ ایک ہی گناہ یہ کہ کوئی کام نہیں کر رہے اور ہاں یہ غفلت ہے ہماری, لیکن ایک اس کو صحیح سمجھنا ہے, اچھا سمجھنا, تو ڈر جانا چاہیے. اور بعض اوقات بے باکی کا دور ہے, اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان جو ہے نا, ایمان یہ ہاتھ سے گیا نا تو پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ واپس لوٹ جائے. اللہ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے, لیکن جو تجربات و مشاہدات ہیں سامنے کے کہ واپس پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اور گناہ کی نحوست.
اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں گناہ کو گناہ سمجھنا جو ہے یہ اس وقت ہمارے یہاں بالکل مفقود ہو گیا ہے, ختم ہوتا چلا گیا ہے.
جی
اب ہمارا جو اس وقت چینل ہے بزرگوں کا مدنی چینل,
جی
یقیناً یہ ایک عمر رسیدہ افراد خاص طور پہ ان کے لیے امیر اہل سنت کی ایک تحفہ ہے ہمارے لیے,
جی
اور ترغیب بھی دلائی جاتی ہے, اور ممکن ہے انشاءاللہ اس وقت ہمیں بے شمار لوگ دیکھ رہے ہوں گے.
جی
اب چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو,
جی
اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے, کیونکہ دعوت اسلامی ہمیں یہی تو فکر دے رہی ہے کہ اگر ہم نے جس عمر کو گزار دیا اس کی توبہ لازم برائیوں کی, لیکن اب جو آنے والا وقت ہے ہمیں اس میں اچھائیوں کی طرف آنا چاہیے. اور اگر ہم اب زندگی کو بدلنے کے لیے, کیونکہ زندگی کو بدلنے کی جب ہم بات کریں گے تو ہماری سب سے پہلی جو بدلنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف قدم بڑھانا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ہم مال کما رہے ہیں اس میں بھی ہمیں زندگی بدلنے کی ضرورت ہے, اگر ہمارے اصول, ہمارے کام, ہماری روٹین اگر صحیح نہیں ہے, اسی طریقے سے ہم پڑھائی کر رہے ہیں, دنیا کے اور کوئی معاملات کر رہے ہیں, لیکن سب سے مین کام اس میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھیں, اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے احکامات پر ہم عمل کریں. تو جب جا کے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, اب ہم اس عمر میں ہیں, اب نہ بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟
اللہ اکبر.
اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں, ہماری عمریں تو اب ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ہم اس نہج پر آ گئے ہیں, تو اب ہمیں کب بدلنا ہے؟ لہٰذا ہمیں ابھی بدلنا ہے. اب جب بھی ہماری سوچ آ جائے تو پیارے اسلامی بھائی, اس وقت ہم جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, اس وقت اگر ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے, ہم بدلیں, ہم اللہ کی طرف قدم بڑھائیں, اللہ کی طرف جائیں, تو یقیناً ہمیں ابھی سے ہی اس کو پختہ کر لینا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہمیں اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے.
سبحان اللہ, بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے. اور کیونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, بچپنا ہو, جوانی ہو, پختہ عمر ہو, یا بزرگی کے آثار آنا شروع ہو, یا بزرگی ہی آ گئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے, کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. حسین بھائی, میرے نا ایک بزرگ ملے, اچھی عمر کے, ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں, مسجد کمیٹی کے رکن ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی نہیں تو 65-70 سال ان کی عمر ہوگی. تو ان کی خود کی عمر اتنی تھی, لیکن ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کو میں نے روتا ہوا دیکھا. میں تعزیت کے لیے گیا تو ملا ان سے, وہ رو رہے تھے, بہت شدت سے رو رہے تھے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ والدین کے ساتھ جو تعلق ہے یہ عمر کا محتاج نہیں ہے,
عمر کا محتاج.
یہ یوں نہیں ہے کہ آپ جب 2 سال کے یا 1 سال کے ہیں تو جب آپ کو ضرورت ہے, یا 10 سال کے, 20 سال کے ہیں جب تک ضرورت ہے, نہیں. یہ والدین سے تعلق ایسا ہے کہ اولاد چاہے خود باپ بن جائے, ماں بن جائے, نانا دادا بن جائے, نانی دادی بن جائے, لیکن ماں باپ ہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آج بھی ہماری اسکرین کے اس طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, تو نوجوان تو ہیں ہی, بچے تو ہیں ہی, خواتین تو ہیں ہی, لیکن جو عمر کی اس دہلیز پہ پہنچ گئے جسے کہتے ہیں کہ اب بڑھاپا آ گیا, تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں, ان میں سے کوئی ایک حیات ہے, آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا ان کے قرب میں آپ کو سکون نہیں ملتا؟ کیا جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی والدہ یا والد اپنے لرستے ہوئے ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں, آپ کے سر پر رکھ دیتے ہیں, تو مزہ نہیں آ جاتا؟ آ جاتا ہے, نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو عمر کے کسی بھی اسٹیج میں ہے, کتنا ہی بڑھاپا آ گیا, ساری زندگی کیسے ہی گزاری, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے سے یہ 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 ہو جائے گا تو یہ یہ نہیں ہوگا بلکہ اچھا 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 ہی ہونا ہے, تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے. ایک حدیث پاک میں سناؤں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائی. اب دیکھیں صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا, اکثر صحابہ کو آپ دیکھیں گے, صحابیات کو آپ دیکھیں گے, جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں نا کہ تو حضور مجھے کچھ نصیحت کیجئے. اچھا حضور تو نصیحت ہی کر رہے ہیں, حضور کا کام کیا ہے؟ حضور تو اللہ کے رسول ہیں, حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ ہی کا پیغام پہنچا رہے ہیں, لیکن پھر بھی مزید مجھے نصیحت فرمائیے. تو حضور نے فرمایا, اچھا جب حضور سے نصیحت مانگی جاتی تو حضور خوش دلی کے ساتھ عطا بھی فرماتے. تو کتنی پیاری نصیحت فرمائی, فرمایا گناہوں سے ہجرت کر لو. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک گھر سے دوسرے گھر, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرنا, یہاں سے وہاں منتقل ہونا. جیسے ملکوں میں ہوتی ہے, شہروں میں ہوتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, کبھی پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, کبھی بزنس کے لیے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت جو ہے وہ گناہوں سے نیکی کی طرف, سب سے بہترین ہجرت ہے یہ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف منتقل ہو جائے. اس کا اپنا لطف ہے اور یہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے یہ جو بات ہوئی ساری, غزاری بھائی نے جو فرمائی گناہوں کی نحوست بیان فرمائی, گویا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, قبر و حشر کے معاملات بگڑ جاتے ہیں, اور اگر ان گناہوں کو معاف نہیں کیا رب کائنات نے تو جہنم مقدر بن جاتی ہے اور جہنم کا عذاب ہم نہیں سہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائیں. یہ جو جہنم
جو گفتگو کی نا,
جی جی
رس بھائی, اور آپ نے بھی تو ارشاد فرمایا, نارملی گناہ کو گناہ تسلیم کرنے کے باوجود بھی گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں.
جی
تو حکیم غزالی صاحب نے جو ایک جملہ بڑا پیارا کہا, ویسے تو سارے پیارے جملے, کہ
آپ کا یہ جملہ کتنا پیارا ہے, آپ کا یہ جملہ کتنا پیارا ہے کہ ویسے تو سارے جملے پیارے ہیں. جی
کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, بندہ اگر یہ سوچ لے نا تو وہ گناہ چھوڑنے پہ راضی ہو جائے. اچھا گناہ ایسی چیز ہیں کہ فوراً چھوڑنا چاہیے.
صحیح.
دیگر معاملات جیسے بزنس کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ کرنی ہے یا کوئی آرڈر کے معاملات ہیں, بندہ سوچتا ہے میں کیا کروں,
یعنی نیکی اور گناہ کے علاوہ کے جو معاملات ہیں,
ہاں دیگر معاملات وہ سوچتا ہے, لیکن گناہ چھوڑنے کے معاملے میں کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے.
ٹھیک.
فوراً چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کی نحوست ہم نے ابھی سنی ہے.
صحیح.
اور نیکیاں کرنے کا جہاں معاملہ ہے نا, اس میں تو فوراً کر لینا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں.
واہ.
موقع ملے کہ نہ ملے,
بڑی بڑی پیاری
یہ بات. یہ فوراً اس پہ مدہ عمل کرنا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں ہونی.
اس میں سوچو بچار کیسی, سوچو بچار کیسی, مطلب دوڑ دو کتنے ہوتے ہیں, چار. تو اس میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ گناہ سے نقصان ہوتا ہے اور نیکی سے فائدہ ہوتا ہے. تو سوچے تو وہاں پہ جہاں پہ کوئی دوسرا آپشن بھی ہو یا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. حسین بھائی, اس ابھی جیسے بات چل رہی ہے ہماری, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بلکہ آقا کی ساری امت کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے, اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک تبدیلی فرما دی کہ جو مسلمان ہوا, ایک تو یہ تبدیلی کہ مسلمان ہو گیا, اور پھر وہ نیکی کے راستے پہ اللہ رسول کی فرمانبرداری پر, یہ جو تبدیلی تھی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی, اس کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں, کچھ باتیں بتائیں.
ماشاءاللہ غزار ہاشم میں نے بھی اچھی باتیں بتائیں ہمیں. انسان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے, جس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں, گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کو بدلنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر. اب وہ تبدیل کرنے کے لیے یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ پاک اور اس کے رسول کا حکم ہے. کہ اس حکم کے اوپر غور کرے کہ اللہ پاک نے میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, اور حکم شرع کے آگے ایک مسلمان کے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے. جب حکم آ گیا
صحیح
خلاص, پھر فرمایا اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صحیح گمراہی بہکا.
اللہ اکبر, صریح کھلی گمراہی میں.
صریح اب جب موقع ملا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو رجوع کرنا ہے, توبہ کرنی, صرف اپنے آپ کو بدلنا ہے, تبدیل کرنا ہے. رسول پاک کی غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں حضور کے فیصلوں ہی کی قطعیت اور حاکمیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یعنی کہ یہ بھی ہماری ایک رہنمائی ہے کہ اللہ پاک کا بھی حکم, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
جو حکم ارشاد فرمایا
اصلاح کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یوں اصلاح کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے.
اللہ اکبر.
اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے, پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے.
اللہ.
اور اچھی طرح دل سے مان لے. یعنی کہ جو حکم آ گیا تو اب اس کو دل سے ماننا ہے تاکہ مزید اصلاح جو ہے پختہ ہوتی چلے جائے, بدلنے میں آسانی ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ انسان ہے, بہت بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے, نافرمانیاں کر جاتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر جاتا ہے, مگر ایک موقع آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے. اب یہ ہے بزرگوں کا مدنی چینل. اب بزرگی یعنی کہ بڑھاپا, بڑھاپے کے بعد کیا آئے گا؟ بڑھاپے کے بعد تو پھر آگے ہمیں موت کا انتظار کرنا ہے کہ موت آئے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو بدلیں کہ زمانۂ جاہلیت جب کہ پورا معاشرہ کفر و شرک, جنگ و جدال, فتنہ و فساد, شراب نوشی, بدکاری, بے پردگی, بے حیائی اور نہ جانے کن کن برائیوں سے معاشرہ اٹا پڑا تھا, ایسے میں جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مادر غیتی میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور کفر و شرک کے فرستادہ عرب کے جو گوار سردار, ان گوار سرداروں کی ہزار ہا مخالفتوں کے باوجود اظہار نبوت اور رسالت کرتے ہوئے کلمہ حق کو بلند فرمایا, تو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بننا ہے.
صحیح.
اور جن قدسی صفات لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کیا, انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو یکسر بدل لیا.
اللہ.
کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی نافرمانی.
وہی بات آ گئی نا جو ہاشم بھائی نے ابھی کہی.
بالکل.
کہ سوچنا نہیں ہے, بس تبدیل کر لیں,
اپنے آپ کو تبدیل کر لیں,
کیونکہ اب اللہ رسول کا فرمان آ گیا نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. آپ بیمار ہوئے یا آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہوا, اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپریشن کرنا پڑے گا. چلے مثال میں اور واضح کر لیتا ہوں, ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی.
اللہ
نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے, عافیت سے رکھے, لیکن ایک میں بہت موٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہاں, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, دکھ رہی ہے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی, ڈاکٹر کہتا ہے جی اس پہ پلاسٹر چڑھانا پڑے گا. آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں مشورہ کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں, میں پوچھتا ہوں, ابو کو بلا لوں, امی کو بلا لوں, بھائی سے مشورہ کر لوں. مشورہ کریں گے کچھ؟ جبکہ ہاسپٹل بھی اچھا ہے, ڈاکٹر بھی اچھا ہے, آپ ان دونوں چیزوں سے مطمئن ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے چڑھاؤ بھائی, فوراً چڑھاؤ, فوراً پلاسٹر کرو. اور ڈاکٹر کہتا پہلے ایکس رے کرنا پڑے گا, آپ کہیں گے ایکس رے کرو. ڈاکٹر کہے گا یہ آپ میڈیسنس لے آئیں, یہ چیزیں لے آئیں, کیا کریں گے آپ؟ سوچیں گے ڈاکٹر صاحب مشورہ کر لوں؟ نہیں, فوراً لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اور آپ اس کو آزما چکے ہیں, یا حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ اس وقت آزمائش ہو, تو آپ اس کی بات کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ رسول کی بات جیسے آپ نے اس میں کہا نا کہ یکسر بدل لیا, یکسر بدلنے کا مطلب کیا ہے؟
90 ڈگری چینج کر لیا.
کیا بات
ہے؟ اور اس کی بڑی موٹی سی مثال, تو کیسے یکسر چینج کیا, بڑی پیاری مثال. اللہ آپ کو, آپ سب کو مکہ مدینے لے جائے.
آمین.
اللہ مجھے بھی بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. یکسر کیسے بدلا؟ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ حسین بھائی کنٹینیو کریں گے. آپ مکہ مدینہ جائیں تو آپ مسجد قبلتین جائیں گے,
ماشاءاللہ
مدینہ پاک میں
کیا بات ہے,
کیا بات,
مدینہ پاک میں جب جائیں گے مسجد قبلہ تین, تو ظاہر سی بات ہے جیسے مسجد ہوتی ہے محراب بنی ہوئی ہوگی, مصلی بچھا ہوا ہوگا, ممبر رکھا ہوا ہوگا, مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے, لیکن آپ بالکل جب کھڑے ہوتے ہیں نا کعبۃ اللہ شریف کی سمت کھڑے ہوتے ہیں, آپ بالکل 90 ڈگری چینج ہو جائے, پلٹ جائیں, تو آپ کو دوسری طرف, جیسے ابھی میرا رخ آپ کی طرف ہے, تو سپوز کر لیں کہ یہ قبلے کی سمت ہے اگر, تو اب آپ بالکل پلٹ جائیں اور اس طرف دیکھیں آپ میرے پیچھے, تو یہاں پیچھے دروازے کے اوپر آپ کو ایک مصلی بنا ہوا نظر آئے,
بالکل صحیح,
مسجد قبلتین. تو یہ مصلی کیوں بنا ہوا ہے؟ پہلے مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, قبلہ اول کی طرف, بیت المقدس کی طرف, لیکن پھر اللہ کا حکم آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور منشا پر, تو 90 ڈگری چینج ہو گئے, یکسر چینج ہو گئے, ہے نا, ایک سوال ہے نا, مطلب آپ روایات پڑھیں گے, احادیث پڑھیں گے, تو یہ نہیں ہے کسی صحابی نے ایسا کیوں, نماز میں پلٹ گئے, اتنا پلٹ گئے,
کیوں چرا نہیں,
ہاں چوں چرا نہیں, تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے, رسول کا حکم آ جائے, تو پھر مسلمان بس اس کے پیچھے ہے, یہ اکثر بدل گیا ہے. کنٹینیو,
ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پلٹے, لیکن صحابہ کرام کا کردار بھی تھا کہ کوئی سوچ بچار نہیں ہے,
وہی نا,
یار یہ کیوں پلٹے, کیا مسئلہ ہے, ہم جیسے تو ڈاما ڈول ہوتے ہیں, وہ سرکار نے رک کیا, وہ بھی رک کر گئے,
سبحان اللہ,
بس پیچھے اس امام کے,
تو بس یہی کرنا ہے, ابھی بھی یہی کرنا ہے, قرآن و حدیث میں جو آئی ہے, شریعت نے جو بتا دیا, وہی کرنا ہے. جی حسین بھائی,
سر میں جب کوئی انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, گناہ کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, مگر جب اللہ رسول کا حکم آ جاتا ہے, تو اب ایسے لوگوں کے لیے جو گزشتہ لوگ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے زمانے کے اعتبار سے, اب ان کے لیے جب حکم آ گیا تو انسان کے لیے وہ چیز چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا, مگر انہوں نے الحمدللہ یکسر اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, فوراً ہی اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, جیسا کہ شراب کے بارے میں حکم نازل ہوا سورۃ المائدہ کے آیت نمبر میں کہ 90 نازل ہو کے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا, تو جن لوگوں کے رگوں پہ میں شراب پانی کی طرح دوڑتی تھی, جب انہیں معلوم ہوا کہ اسے پینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لینا ہے, تو انہوں نے اسے گلیوں میں پانی کی طرح بہا دیا, یعنی ایسی نفرت, ایسی بیزاری کہ گناہ کو ایک تو فوراً چھوڑ دینا, پھر جو اعلی گناہ تھا جس کے ذریعے گناہ ہو رہا تھا اس کو بھی اس طریقے سے چھوڑ دیا, یہ پانی کی طرح بہا دیا کہ کئی دنوں تک اس کی بو آتی رہی مگر کسی نے شراب پینے کی جرات نہیں کی. یہ صحابہ کرام علی رضوان کا اپنے آپ کو یکسر بدلنے کا جو ذریعہ ہے, طریقہ ہے, اس سے ہمیں بھی موٹیویشن لینا چاہیے, ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی چاہیے کہ اگر گناہ کرتے 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 ہماری عمر بڑھاپے تک پہنچ گئے, یعنی کہ بزرگی آ گئی, بال سست ہو گئے, اب تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کر ہی لینا چاہیے,
ٹھیک,
جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے توبہ کر لیں.
ایک چیز کا غور کیجیے گا, ویسے ایسے اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ نے فوری طور پہ کسی گناہ کو چھوڑ دیا, لیکن میں سوچ رہا تھا یہ شراب کا اگر دیکھیں ذرا خاص, غزالی بھائی آپ بالخصوص, کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو آپ کی عادت تو ہوتے ہیں لیکن اس گناہ کے سبب آپ کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کسی کو ڈانس کرنے کی عادت, تو ڈانس کرنے سے شاید اس کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آئے گا, لیکن شراب پینے سے نا باڈی میں چینج آتا ہے, اندر سے چینج آتا ہے. اب وہ اچھا برا وہ تو ایک بات ہی الگ ہے, بری برے برا ہی برا ہے, لیکن جو پیتے ہیں ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, سرور آ رہا ہوتا ہے, نشہ ہے, اس چیز کو چھوڑنا جس سے ان کی پوری باڈی میں چینج آ رہا تھا, جیسے کہ بیان ہوا کہ ان کی تو رگوں پہ میں شراب بھری ہوئی تھی, عرب کے معاشرے میں بڑا عام تھا,
عام میں جیسے کہتے ہیں خون کی جگہ شراب ہے,
ہاں ایسے
اتنی شراب ایسے استعمال کرتے تھے.
یہ تو یعنی ہم دیکھیں نا کراچی والوں کو اگر دیکھیں, ہم بالخصوص کراچی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں کی چائے بڑی مشہور ہے, یعنی مختلف پاکستان کے مختلف صوبوں میں شہروں کی اپنی اپنے مشروب ہیں, تو ہمارے کراچی میں چائے بڑی مشہور ہے, تو چائے اگر بالکل چھڑوا دیں یک لخت تو مشکل ہو جائے گا, لیکن خیر چائے کی اور شراب کی کیا مثال, یہ تو صرف سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں, چائے تو حلال ہو طیب ہے بہرحال, لیکن انہوں نے ایک دم چھوڑ دیا ہاشم بھائی. اور ایسے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی رضوان کو جس چیز سے روکا, جس چیز سے منع کیا, تو صحابہ اکرام رک گئے. کیا کہیں گے؟
شراب کا حکم آیا, صحابہ اکرام نے چھوڑ دیا, لیکن صحابہ اکرام کا ظرف, ان کے اطاعت رسول, ان کا عشق رسول اتنا ہائی لیول پہ تھا کہ تھوڑی سی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری دیکھتے نا اس چیز کو چھوڑ دیتے.
اللہ,
جیسے کہ بس سرکار نے فرمایا, ایک جملہ فرمایا, کوئی سخت حکم نہیں دیا, لیکن وہ چھوڑ دیتے تھے. جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ رہتا ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کو نکال کے پھینک دیا.
صحیح.
اور فرمایا, کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے؟ یہ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیگر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ دیکھو تم نہیں پہنو, لیکن اس کو اٹھا کر اس کو بیچ کر اسے فائدہ اٹھاؤ. جذبہ عشق رسول ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں لوں گا, جب اللہ پاک کے آخری نبی نے اسے پھینک دیا ہے تو میں اسے کیسے لے سکتا ہوں.
اللہ,
کسی مطلب کہ پیاری ان کی سوچ ہوتی تھی. جیسا کہ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں اور اس میں سرخ ڈورے بھی تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سرخی تم پہ غالب ہوتی جا رہی ہے. بس یہ فرمان سنا ہم ایک دم گھبرا کے ایسے اٹھے کہ اونٹ بھی ہمارے بھاگنے کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے.
گھبرا گئے.
فوراً ہم نے وہ سرخ دھاری والی چادر اتار کے رکھ دی. یہ ان کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ جذبہ اطاعت رسول. بلکہ اس سے بھی اگر آگے ہم جائیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے, ایک مکان پہ دیکھا قبا بنا ہوا تھا, یعنی گنبد نما حجرا بنا ہوا تھا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے رس کی کہ فلاں انصاری نے یہ بنایا ہے. بس اتنی سی بات ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسرے دن وہ انصاری دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سرکار کو سلام عرض کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا, یعنی اس کا جواب نہیں دیا. وہ سمجھے کہ شاید توجہ نہیں ہوگی. دوبارہ سلام کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعراض فرمایا تو وہ گھبرا گئے. ساتھی صحابیوں سے پوچھنے لگے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ناپسند فرما رہے ہیں.
اللہ اکبر.
تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ کچھ دن پہلے آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور قبا دیکھ کے خالی یوں فرمایا تھا, یہ کیا ہے؟ اور ہم نے بتایا تھا, بس
اس کا
ختم. وہ وہیں سے اٹھے, سیدھے اپنے گھر گئے اور اس قبے کو توڑنا شروع کر دیا کہ زمین بوس کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پہ کوئی قبا تھا.
کیا
جب دوسری مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبا وہاں نہیں تھا, وہ تھا ہی نہیں. تو صحابہ کرام سے پوچھا یہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ نے اعراض کیا تھا اور وہ بس آ گئے اور انہوں نے قبا توڑ دیا. تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے.
اللہ, اچھا یہاں پہ غور فرمائیں, یہ جو بات آپ نے کہی نا, میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین, اس صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اکثریت جو ہے, یعنی چند صحابہ ایسے ہیں جو حضور کے بہت قریب تھے, قریب سے میری مراد ہے پہلے سے قریب تھے, جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ تھے جو دین اسلام کی تشریف آوری سے, اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. زیادہ تر صحابہ وہ ہیں کہ جو جانتے تو تھے, نام وغیرہ سے تو جانتے تھے, قربت نہیں ملی تھی پہلے, وہ بعد میں آئے. ظاہر سی بات ہے کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تعداد, تو اتنے افراد بچپن سے تو حضور کے ساتھ نہیں تھے, لیکن شہرت وغیرہ دیگر چیزیں پہنچی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ ان کی نا لمحوں میں کیفیت تبدیل ہوئی ہے, یہاں تک کہ بعض روایت آپ کو ایسے ملیں گی کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی چہرہ آپ سے زیادہ مجھے ناپسند نہیں تھا, لیکن اس لمحے کے بعد, آج کے بعد, کوئی چہرہ آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے, پیارا نہیں, تو آپ دیکھیں لمحوں میں کیفیت تبدیل ہو گئی. اس میں جہاں ظاہر سی بات ہے حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ تعالی نے کمال رکھا تھا, ہر طرح کا کمال تھا کہ کوئی قریب آتا وہ متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں پاتا. تو ایک تو حضور کا کمال, صحابہ کرام عالم رضوان کی سعادت مندی کہ جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا اور سچائی ظاہر ہو گئی تو پھر انہوں نے کسی دوسری راہ کو نہیں لیا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنی حالت خود بدلیں, تو اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے. بہت ساری چیزوں کو مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے یہ غلط. کتنی دفعہ ہم غصہ کر جاتے حضرت, اور پھر ہمیں بھی تو احساس ہوتا ہی ہے نا دل میں کہ زیادہ ہی کر گیا, یہ غلط کر گیا, یہ موقع نہیں تھا. اچھا بعض اوقات یہ تو غلط فہمی میں کر جاتے ہیں بہت کچھ, گھر میں ہی حادثات ہو جاتے ہیں کہ کوئی چیز رکھ کے بھول گئے, کچھ ہو گیا, پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا اور دیگر معاملات ہو گئے, پھر پتہ چلا کہ وہ تو میں نے خود ہی رکھی تھی فلاں جگہ. صحیح ہے نا,
بالکل.
تو یہ اس طریقے کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے موقعوں پر ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوتی ہیں, چاہے وہ گناہ کی ہو چاہے کمزوری کی ہو. کمزوری ان معنوں میں کہ ہر بری چیز جو ہے وہ درجات ہیں نا, پھر حرام مکروہ دیگر درجات ہیں, تو بعض اوقات وہ گناہ کا کام تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال ناپسندیدہ تو ہوتا ہے. تو ہم غور کریں کہ ہم کہاں کہاں ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ غزالی بھائی میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بات چھپی رہ جائے یا بری بات کی برائی ظاہر نہ ہو. بھائی اگر کوئی کسی جگہ سے بدبو آ رہی ہے نا تو آپ توجہ نہ بھی کریں تو وہ بدبو بتا دیتی ہے کہ ادھر گندگی ہے, اور اگر خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں تو وہ بتا دیتی ہیں کہ یہاں پہ پھولوں کے باغ ہیں. آم رکھا ہوا ہو, اچھی نسل کا آم رکھا ہوا ہو گھر میں, تو پتہ چل جاتا ہے نا بھائی فریج میں آپ
نہیں چلتے اس تک پہنچ جاتے ہیں
اس تک پہنچ جاتے ہیں. فریج کے اندر خربوزہ رکھا ہوا ہو تو پانی پیتے ہوئے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فریج میں خربوزہ رکھ دیا گیا ہے. تو چیزیں اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں, تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہوں میں خود. جب مجھے پتہ چل گیا تو پھر بھائی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہوں, ہمارے مدنی چینل کے مبلغین ہوں یا اس طرف بیٹھے ہوئے آپ افراد ہوں, تو ایک سمپل سا سوال ہے کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس کا جواب دے دیں. کیا جواب ہے اس کا؟ بالکل ہونی چاہیے,
بالکل ہونی.
اچھا چلیں, یہ تو مبلغین بیٹھے میرے اسکرین پہ, آپ کو تو نہیں دکھ رہے, مجھے دکھ رہے مدنی چینل کے دیگر افراد بھی بیٹھے ہوئے. ہاں بھائی زندگی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, یہ سوال ہی نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ جو بھی ذی شعور ہے اور بالخصوص جو مسلمان ہے
بے شک
وہ اس سے روگردانی کر ہی نہیں سکتا, وہ اس کے اپوزٹ بات کر ہی نہیں سکتا, اور معاذ اللہ کرے گا تو پھر تو کھٹائی میں پڑ جائے گا. چیزیں واضح ہیں تو اب یہ بدلے گا کون؟ کون آئے گا؟ بھائی ہاشم بھائی آئے مدنی چینل کے مبلغین مبلغ میرے گھر پر تو پھر میں جاؤں گا نماز پڑھنے, حسین بھائی آئیں گے تو پھر میں درس فیضان سنت میں بیٹھوں گا, غزالی بھائی پڑھائیں گے تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھوں گا. اب ایسے تو نہیں ہوگا نا, ہوگا کیا؟ آپ نے خود ہی تقوی کرنا پڑے گی, آپ نے خود ہی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا. کرتے تو ہیں ہم, آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کس کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں, کس کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی نا. جب تک مطمئن نہیں ہوتے
ہٹتے نہیں ہیں,
ہٹتے نہیں ہیں, ہے نا. ابھی بھی جیسے میں بھی آیا تو داڑھی پر کنگھا کر کر آیا ہوں, تو آئینہ دیکھا ہی تھا نا, اور جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا میں ہٹوں گا نہیں. ایسا سب کے ساتھ ہی ہے,
خاص کر جب کسی دعوت میں جانا ہو نا,
یا اللہ
وہ پھر جس طرح بن ٹھن کے جاتے کتنی دیر آئینے کے سامنے خود کو سدھارتے ہیں,
ہے نا.
یہ سوچے بندہ کہ دعوت میں مہمان مجھے دیکھیں گے, وہ جو میزبان دیکھے گا تو میں اچھے کپڑے وغیرہ چہرہ صحیح کر کے جاؤں, لیکن جب نماز کے لیے اگر آنا ہوگا تو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر جیسے کپڑے ہیں جیسا
ہوگا. یہ جو ہے نا ہر گھر کی کہانی ہے اور ہر فرد کی کہانی ہے. بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ڈریس نکال لیے, ڈریس نکالا کہ جی یہ والے کپڑے پہنوں گا, اب جب پہنا آئینے میں دیکھا تو مزہ نہیں آ رہا, یار شرٹ چینج کر لو, یار کوٹ چینج کر لو, یار یوں چینج کر لو. خود ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کوئی ناجائز نہیں ہے بننا سنورنا, ایک جائز حدود میں رہ کر. صحیح ہے زینت تو پسند ہے اسلام کو, اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے, لیکن ان ساری چیزوں پہ توجہ ہے, کردار کی گندگی اس کو نہیں دھونا, اس کو صاف ستھرا نہیں کرنا, इतर लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, अच्छी बात वो है ना, माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर डाल ओ भाई, बदबू कहीं और से आ रही है तो पहले उसका इलाज कर लो, ठीक है ना। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा। आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह कलाम भी शामिल करेंगे। चले एक कॉल शामिल करते हैं, कॉल दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद वक्का सत्तारी है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपका सिलसिला जिंदगी बेहतर बना है, बहुत अच्छा है। मेरा ये सवाल है कि एहसास कमतरी कैसे खत्म हो।
एहसास कमतरी ऐसे खत्म हो कि नंबर वन तो ये कि एहसास कमतरी वाले काम खत्म करें, एहसास कमतरी वाले काम खत्म करें। और दूसरा ये है कि एहसास कमतरी है क्यों, इस पर गौर किया जाए। ये याद रखिएगा, मैंने एक बहुत बड़े आदमी से पूछा था एक दफ़ा कि अदर कॉन्फिडेंस कैसे है, तो उन्होंने कहा है तो बोला नहीं, फिर भी अगर ऐसा ऐसा कुछ हो तो ज़रा ना अंदर से हिले हुए होते, कहा सब हिले हुए होते, सब शो नहीं करते। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाएंगे तो जो ज़िंदगी में पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा आ रही है, इब्तिदा हो रही है, तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ खौफजदा होंगे, कुछ ना कुछ हेजिटेट होंगे, ये चीज़ें लूज कॉन्फिडेंस की नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को शायद किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं। सब लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल एक जैसा नहीं होता। जैसे रोड पे खड़े हुए कांस्टेबल जो होते हैं किसी भी गाड़ी को रोक लेते हैं, चेकिंग कराओ जी, यूं करो यूं करो यूं करो, कर लेते। लेकिन वही कांस्टेबल अपने से ऊपर रैंक के ऑफिसर के सामने लरज रहा होता, अच्छा उसका वो ऑफिसर अपने से ऊपर वाले के सामने, तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होते हैं। तो ये चेक कर लिया जाए कि आपको किस किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल दरकार है। और दावत इस्लामी का दीनी माहौल जो है ये भी कॉन्फिडेंस फराब करता है, बहुत मुश्किल काम है पब्लिक स्पीकिंग।
इसमें एक चीज़ और आ जाती है, थोड़ा सा मैं करूँगा कि कॉन्फिडेंस का मजबूत होना
जी
और बेबाक होना, ये दोनों में फ़र्क है।
दोबारा दोबारा दोबारा,
कॉन्फिडेंस का मजबूत होना और बेबाक होना, इन दोनों में फ़र्क है।
ठीक है,
हमें कॉन्फिडेंस मजबूत करना चाहिए, बेबाक नहीं बनना चाहिए।
बड़ी बड़ी बहुत प्यारी बात आपने की कि बाज लोग समझ रहे होते हैं हर मौके पे कुछ ना कुछ बोलना, टांग अड़ाना, दूसरे को जलील करना,
छोटे बड़े की तमीज,
छोटे बड़े की तमीज ना करना, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। असल कॉन्फिडेंस ये है कि आप मुतमईन हो, लेकिन आप हिफ्ज़े मरातिब यानी कौन किस उम्र का है, कौन किस मनसब का है, उसका ख्याल रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। दावत इस्लामी के दीनी माहौल के करीब आप आएँ, बल्कि करीब क्या है, इसमें आ जाएँ इंशाल्लाह, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कैसे होगा कि ये भी एक चीज़ है ना कि अगर एतमाद चाहिए तो बाएतमाद लोगों में बैठें, अगर कन्फ्यूज माइंडेड लोगों में बैठेंगे, खुद अपने आप पर ही भरोसा जिन पर नहीं है उनमें बैठेंगे, तो फिर आप वैसे ही होते चले जाएँगे। हमने तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में देखा है कि यंगस्टर्स आते हैं, हमारे कितने ही यंगस्टर्स जो हैं वो हमारे ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं। बाद का तो वो मतलब ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हैरत होती है कि ये तो अभी मतलब यूँ कहें कि अगर बुज़ुर्ग देखें तो क्या बच्चा ही है, लेकिन वो बड़े काम कर रहे होते हैं। तो मैं एक बात कह रहा था, पब्लिक स्पीकिंग ये इसमें भी कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है, और पूरी दुनिया में मशहूर है, इसको सिखाया भी जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची से खैबर तक चले जाइए, दावत इस्लामी के वाबस्तगान जो हैं किसी भी मस्जिद में किसी भी चौक पर खड़े हुए होंगे और पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो वो अच्छा होता ही है, जब वो भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हेजिटेशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है।
छोटा सा याद आ रहा था,
जी जी बिल्कुल,
इजाज़त हो तो
बिल्कुल।
शुरू दावत इस्लामी में जब ककरी ग्राउंड में इज्तिमा होता था, तो उससे कबल कराची से पिशावर तक 20-22 दिन का दौरा होता था, आप काफ़िला कहते हैं उसे, तो उसमें अमीर अहले सुन्नत भी साथ तशरीफ़ ले जाते थे। गालिबन रहीम यार खान या खानपुर का वाक़या है कि हम रात रुके वहाँ और फजर की नमाज की तैयारी कर रहे थे, तो अमीर अहले सुन्नत ने मेरे कान में इरशाद फरमाया कि फजर की नमाज के बाद बयान आपने करना है। अब हुकुम तो टालने से रहे, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं, कभी किया ही नहीं आजा साहब के सामने
जी
बयान, यूँ चलो मस्जिद में जाके कर लिया। अब वो पहली ज़िंदगी का मौका था, अब मना भी नहीं कर सकते थे, बयान के लिए खड़े हो गए। अब बस मैं वो अल्फाज नहीं मेरे पास के, उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ आँखें बंद थी, सलात व सलाम पढ़ रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या बयान करना है। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि एक तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू हुआ, کہ اب میں بیان کر رہا ہوں, تیرے ولی نے مجھے ارشاد فرمایا تو کرم فرما. اور بس پھر بیان کیا اور الحمدللہ جب تھوڑا سا توجہ ہوئی تو نعرے لگ رہے تھے. بیان کے بعد حضرت صاحب کی ایک اور اس میں تربیت دیکھیں, بیان کے بعد آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور ایک دو اس کی جو خامیاں تھیں وہ ارشاد فرمائی کہ اس طرح نہیں اس طرح.
سبحان اللہ. اچھا یہ جو واقعہ آپ سنا ہے نا غزالی بھائی, یہ واقعہ تقریباً ہر دعوت اسلامی علی کے پاس ہوگا, سب کے پاس ہوگا. میں نے بھی زندگی کا پہلا بیان کیا تھا تو مسجد سے بھاگ گیا تھا. بیان کیا جیسے ذکر کے لیے اندھیرا ہوا نا تو میں مسجد سے غائب ہو گیا. مجھے ڈر لگا کہ یار یہ بیان تو ایسا ہو گیا, اب یہ کیا کریں گے. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نمبر ون یہ کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو واقعی میں آپ کا کانفیڈنس لوز کر رہی ہے, مثلاً میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, زبان صاف نہیں ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں, تو ان کو سیٹ کر لیجئے. علماء نے لکھا ہے کہ طہارت کا مضبوط ہونا یعنی غسل و وضو جو ہے یہ بھی کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتا ہے, تو یہ چیز کر لیجئے. اور پھر اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کہتے ہیں نا میں فلاں کا بندہ ہوں, تو میں کس کا بندہ ہوں؟
اللہ کا
بندہ ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں چند میں نے عرض کی, اور بھی چیزیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کریں گے حضرت, کوئی پنجابی کلام سنا دیں. یہ بھی فرمائش ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی, یہ بھی ہے اور دیگر بھی فرمائش ہیں, ایک دو کلام شامل کریں. جی جی
لگیاں لگیاں نے موجا لائی رکھی سوڑیاں چنگے ہاتھ مندے ہاں نبھائی رکھی سوڑیاں لگیاں نے درج پایا تو پائی رکھی سوڑیا چنگے ہاتھ مندے ہاں نبھائی رکھی سوڑیا لگیاں نے اور کسے نو سوڑیاں
چلیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور چلتے ہیں. جی
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
سوالات تو میرے پاس بھی ہیں کہ میں کروں سوال, لیکن آپ کی کالز بھی بتائی جا رہی ہیں تو پہلے کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر جواب آتے ہیں. جی
حکیم صاحب, میں کراچی سے بات کرتا ہوں. نام میرا ہے محمد ناصر. معدے کی تکلیف ہے, اس کے لیے کوئی بہترین سا نسخہ عنایت فرمائے, اور ساتھ میں جگر میں تھوڑا سا ورم بھی ہے. اور ایک مشورہ آپ ہمیں اور عنایت فرما دیں, کیا معدے کی وجہ سے بھی سانس پھولتا ہے؟ اگر پھولتا ہے تو اس کی وضاحت کر دیں.
جی حضرت,
معدے کی تکلیف کا آپ نے ارشاد فرمایا تو معدے میں یقیناً کئی تکالیف ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ نے جگر کی ورم کا بھی بتایا کہ جگر پر ورم آ رہا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی احتیاطیں کیجئے. چکنی چیزیں, باہری چیزیں جو غذا میں استعمال ہوتی ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شربت دینار لے لیں کسی اچھی کمپنی کا. شربت دینار یہ انشاءاللہ آپ کے جگر کے ورم کو بھی اتارے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیٹ کو بھی صحیح کرے گا. اور ارق مکو لے لیں, شربت دینار لے لیں اور ارق مکو لے لیں. ارق مکو ایک ٹائم شام میں پی لیجئے, اور شربت دینار جو ہے صبح اور شام کو پی لیجئے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے دونوں چیزوں میں آپ کے فرق آئے گا. اور رہا سانس پھولنے کا, تو سانس پھولنے معدے کی تکلیف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب گیس بن رہی ہو یا معدے میں کوئی بوجھ آ رہا ہو تو اس وقت بھی سانس پھول سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے.
میں کراچی سے احمد بات کر رہا ہوں. اچھا یہ جو بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں نا, اس کے لیے حکیم صاحب سر جی کے نسخہ بتا دیں.
سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیڑے کیوں ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ بچے عموماً زمین پر کھیلتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, تو ہاتھ ان کے زمین پہ لگتے ہیں, پھر بچے منہ میں بھی لے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے عموماً بچوں کے پیٹ میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں کہ جو پیٹ میں جا کے کیڑے پیدا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کو جب بھی دودھ دیں, خاص طور پر گائے بھینس کا کسی جانور کا دودھ دیں, تو اسے ابال کر دیں تاکہ اس میں اگر کوئی جراثیم وغیرہ ہوں تو وہ ختم ہو جائیں. اور اس کے ساتھ پھر آپ لے لیجئے علاج کے طور پہ باؤ بڑنگ, بوٹی ہے باؤ بڑنگ, اس کو لے لیجئے پیس کر. اسے بچے کی عمر کے حساب سے, اگر بچے کی عمر مثال کے طور پہ ایک سال ہے تو اسے صرف تھوڑا سا جیسے چنے کی دال ہوتی ہے اس کے برابر بچے کو صبح شام دیجئے, اور جتنی بڑی عمر ہوتی جائے اس کے حساب سے اس کی مقدار کو بڑھا دیجئے. اور بچوں کو جب علاج کر رہے ہوں, جب دوا دے رہے ہوں تو اس وقت تو میٹھا دے دیں, لیکن اس کے علاوہ ذرا میٹھا کم کر دیں کہ میٹھے کھانے سے بچوں کو کیڑے تکلیف پہنچاتے ہیں. پھر
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا نام عبد المعیز ہے, میں گلبار کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کے ساتھ سروائیکل کے پرابلم ہے, برائے کرم اس کا علاج بتائیں, جزاک اللہ خیرا.
اب اس میں کئی تکالیف ہوتی ہیں. اب کبھی موروں میں گیپ آ جاتا ہے, کبھی گیپ کم ہو جاتا ہے, کبھی ڈسک باہر آتی ہے, کبھی جو ہے سائڈ میں جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں, مسلز ہوتے ہیں, اس میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس کی سب سے پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اے سی یا پنکھے کے سامنے نہ بیٹھیں, زیادہ گردن جھکا کے کام نہ کریں, اونچا تکیہ نہ لیں, جس سے آپ کی تکلیف کم از کم بڑھے گی ان احتیاطوں کے ساتھ. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ موبائل کا استعمال, ایسا فرد جس کو مہروں کی پرابلم ہو, سروائیکل پرابلم ہو, اسے چاہیے کہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرے. اور اگر کوئی مجبوری ہے, اس کا کام ہی ایسا ہے, تو پھر اس میں استعمال کے دوران میں ہر آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد تھوڑی سی دیر اپنی گردن کو موبائل کی اسکرین یا کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے سے ہٹا لے, اور اس کو تھوڑی سی آگے پیچھے دائیں بائیں کرے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو. علاج کے طور پہ آپ نے پچھلے غالباً کسی پروگرام میں بھی ایک بتائی تھی کہ آکڑے کا پودا ہوتا ہے جسے آگ کا پودا بھی کہتے ہیں, اس کا پتا لے لیجئے, اسے دھو کے صاف رکھ لیجئے. ارنڈی کا تیل جسے کسٹر آئل بھی کہتے ہیں وہ لے لیجئے, اور ریڑھ کی ہڈی پہ بالکل ہلکے ہلکے مساج کریں. پہلوانوں والی مساج نہیں کرنے, وہاں بالکل جس طرح مرہم لگاتے زخم کے اوپر اس طرح ہم نے اس کو آہستہ آہستہ مساج کرنا تاکہ آئل جذب ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتے کو ہلکا سا گرم کر کے جہاں اگر تکلیف بھی ہے تو اس کو وہاں لگا دیجئے, باندھ دیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فرق بھی آئے گا. اور آئل کی وجہ سے انشاءاللہ مہروں میں اگر گیپ آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی فرق آئے.
کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا یہ کیسا ہے؟
ہاں جی, اپنی غلطیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی, ایک ہمارے پاس میسیج بھی آیا ہوا ہے, اور میسیج یہ ہے کہ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے اور نظریں تیز کرنے کے لیے کوئی چیز بتا دیں. ہاں جی, حافظہ مضبوط کرنے اور نظریں تیز کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہیں جی, دوائیاں بھی ہیں اور ایک اور نسخہ بھی ہے جو ہمارا سلسلہ آج بتا رہا ہے. یہ حافظہ مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے حسین بھائی, کہ گناہوں کو چھوڑ دیں, گناہوں کے سبب دیگر چیزوں کے ساتھ
نسیان سے نسیان,
جی اسیان سے نسیان بھی ہے. اور گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اعضا کی کارکردگی ہے, یعنی یوں کہہ لیجیے جو طاقت, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اب یہ مانے یا نہ مانے, لیکن تجربات تو یہی بتاتے ہیں اور چیزیں یہی ہیں. غزالی بھائی آپ کیا فرمائیں گے, یہ آنکھوں کو کوئی علاج وغیرہ کوئی نسخہ؟
اس کے لیے خمیرہ گاؤ زبان سادہ لے لیں,
ٹھیک ہے,
وہ صبح شام استعمال کریں. اور پھر بات وہی کہ اگر اسکرین کا استعمال زیادہ ہے تو اس کو کم کیجیے. جو نظریں ویک ہونے کی وجوہات ہیں اس پہ ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے. دوسرا یہ کہ اطریفل استخدوس, ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے لیجئے اچھی کمپنی کا, وہ صبح شام استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. یا چاروں مغز لے لیجئے, ٹھیک ہے, اسے آپ صبح شام استعمال کریں, پیس کے رکھ لیں, اور اسی میں جتنا آپ ایک وزن ایک مغز لیں گے اسی حساب سے اس میں چینی ڈال کے اس کو پیس لیں اور صبح شام استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے دونوں چیزوں میں فائدہ ہوگا.
حسین بھائی کی طرف بڑھنا ہے مجھے, اور پھر ہاشم بھائی سے بھی ایک مدنی پھول لینا ہے اس حوالے سے کہ جی ہماری یہاں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بدلنا تو چاہ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. تو پہلے ہاشم بھائی آپ کی طرف آ جاتا ہوں میں, اور ایک چیز ہوتی ہے احساس کمتری, کیا یہ بھی اپنے آپ کو بدلنے میں آگے بڑھانے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ جیسے ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا تھا کانفیڈینس کے تناظر میں, ہم نے اس کا جواب دیا تھا, لیکن خاص پرٹیکولر اگر ہم اپنے موضوع کو لیں کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں تو کیا احساس کمتری بھی اس میں رکاوٹ ہوتی ہے؟
جی ہاں میروز بھائی, اصل میں ناکامی جو ہے نا
جی
اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں, اس میں ایک وجہ خود اعتمادی کی کمی ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو پر اعتماد ہونا پڑے گا.
صحیح,
اور یہ پر اعتماد ہونا, خود اعتماد ہی نہیں بہت بڑی طاقت ہے, انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے خود اعتمادی. وہی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہی جائیں گے کہ جب کفار مکہ نے ابو طالب سے بات کی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ جناب یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں, تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا تھا
جی.
یہ خود اعتمادی کے لیے بہترین مثال ہے. کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں
جی.
تو میں اس کام سے نہیں رکوں گا
جی.
جو کام میں کرنے جا رہا ہوں نا, تو یہ میں اس سے نہیں رکوں گا.
صحیح,
تو بندہ اگر کوئی بھی کام کرنے جائے نا تو جی. پر اعتماد ہو کے جائے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو لے کے آگے بڑھیں. بعد ابا انسان جو ہے نا خود بخود سوچ لیتا ہے یار میں کمزور ہوں, میں پتہ نہیں بات کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, یہ کام میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اگر اس قسم کے خیالات آتے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ دے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں, یہ سائیکولوجی بھی ہے کہ بندہ جیسے سوچے نہیں میں یہ کر لوں گا, کون کہتا ہے نہیں کروں گا میں کر سکتا ہوں, تو وہ کر بھی لیتا ہے. یہ بہت بڑی سائیکولوجی ہے اگر بندہ خود کو مطلب کہ خود اعتماد بنانے کی کوشش کرے. اچھا, خود اعتمادی لانے کے لیے وہ ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کر سکتا ہے, جیسے کوئی کام کرنے جا رہا ہے کوئی عزم رکھتا ہے تو اس کے تجربہ تجربے کار لوگوں سے بھی وہ مشورہ لے سکتا ہے. یعنی کہ احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ گھر پہ نہ بیٹھے,
صحیح,
بلکہ آگے بڑھے.
اچھا, یہ احساس کمتری جو ہے صرف دنیا کے معاملات میں ہوتی ہے, نیکی کے معاملات میں بھی ہوتی ہے؟
نہیں, نیکی کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے.
ٹھیک
ہے یار, میں کیسے,
تو بہت گناہ گار ہوں,
بہت گناہ گار ہوں, میں کیسے آگے بڑھوں گا. جیسے بعد بندہ ہے نا, گناہ کر 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 مایوس ہو جاتا ہے, اب میری کہاں بخشش ہوگی. معذرت کے ساتھ یہ بہت خطرناک جملے بھی مطلب پہنچے ہیں کہ بعض لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, اب ہماری بخشش کیا ہوگی, ہم تو جہنم میں جائیں گے.
اللہ,
نعوذ باللہ. مطلب اتنی مطلب ہے کہ آپ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت کی طرف تو نظر رکھیں.
اور یہ مایوسی, یہ والی جو مایوسی ہے, یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عافیت میں رکھے, احساس کمتری سے نکلے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے جو آئیڈیل افراد ہیں یا آئیڈیل دور ہے, وہ بارگاہ رسالت ہے اور صحابہ اکرام عالم رضوان جو اس وقت موجود تھے ان کی زندگیاں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارس سے جا کر سلمان فارسی جو ہے سعادت پا لیتے ہیں, لیکن مکے میں رہنے والا ابو جہل جو ہے وہ نامراد رہتا ہے. تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, احساس کمتری سے نکلیں اور دیکھیں یعنی کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں نا, چور ڈاکو لٹیرے اور طرح طرح کے لوگ. اور آج بھی یہ تو دعوت اسلامی کا ایک پورا مطلب, اگر آپ ماحول میں کبھی مطلب آنا بیٹھنا ہو آپ کا, تو آپ کو پتہ چلے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ماضی میں پتہ نہیں کیا تھے, جن کے بارے میں ان کے خاندان والے کہتے تھے اسے کوئی نہیں بدل سکتا.
حضرت فضیل بن عیاض,
ہاں وہ
ڈاکو تھے
جی.
حضرت حبیب عجمی, وہ سود وغیرہ کا کام کرتے تھے نا, ایسی تبدیلی آئے کہ ولایت کے تحت.
احساس کمتری سے نکلیں. احساس کمتری کی ایک جو چیز ہے نا دور کرنے کی, وہ تو میں نے جو پایا وہ بڑی پیاری یہ ہے کہ بندہ بس یہ سوچے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کی تھی, کہ لوگوں کو یہ مان ہوتا ہے کہ جی مجھے فلاں نے بھیجا ہے, مجھے فلاں نے بھیجا ہے, فلاں کی سپورٹ ہے, فلاں کی سپورٹ ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, اللہ کے بندے ہو, رسول کے غلام ہوں. حضور غوث اعظم امام اعظم کا ہمارے اوپر سایہ ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان افراد کا فیضان جاری ہے. ٹینشن کس بات کی ہے, جب بالخصوص اللہ رسول کے احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, تو اللہ نے چاہا تو کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے, اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی ترقی کریں گے. اللہ سے ڈرتے رہیے, دعا کرتے رہیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے.
صرف گناہوں کے بارے میں جو ہے نا, کہ گناہوں کر کر کے بندہ مایوس ہو جاتا ہے, مایوس نہ ہو, مرتے دم تک جب تک موت کا وقت نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
بالکل,
جیسے ایک شخص ہے 20 سال تک وہ نیک بنا رہا, عبادتیں وغیرہ کرتا رہا, پھر اس کو خیال آیا تھوڑا سا عیش کر لوں, اب وہ گناہوں میں پڑ گیا.
اللہ,
20 سال تک وہ گناہ کرتا رہا, بہت لمبا عرصہ. ایک بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا, سفید بال نظر آیا, اس کو تھوڑی شرمندگی ہوئی, یا سفید بال آ گیا, اب تو میں گناہ چھوڑ دوں. اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ میں 20 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا, کیا تو میری توبہ قبول کرے گا؟ اس کو غیب سے آواز آئی کہ تم نے ہماری ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, تم نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. تمہاری نافرمانی پر
تم ہم سے دور ہوئے, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا, تم نے نافرمانی کی, ہم نے مہلت دی.
ہاں, اب اگر تم توبہ کرو تو ہم اب تمہاری توبہ قبول کریں.
اللہ,
20 سال کا عرصہ. اس سے مطلب مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی ایسا شخص ہے اور ان کو یہ ہے کہ میں تو 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں, میرا کیا بنے گا, مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. موت کا پیغام آنے سے پہلے تک جب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟
بلکہ علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ مطلب دنیا میں کوئی اتنا معاف کر ہی نہیں سکتا.
بالکل,
دنیا میں کوئی اتنا معاف کر, ایک دفعہ معاف کر دے گا, 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ. بھائی بہت ہی اچھا بندہ ہے, 100 دفعہ معاف کر دے گا. مطلب یہ بھی ایک مطلب بالکل ایسا میں نے فگر بتا دیا کہ یہ بھی مطلب لگتا نہیں
ہے.
اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر ہے. بہرحال اپنے آپ کو بدلنے میں حسین بھائی ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شاید جہالت بھی ہوتی ہے, لا علمی بھی ہوتی ہے, کیا کہیں گے؟
انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اب اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے, اس کی کوئی فہرست ہی نہیں.
جی
مگر جب وہ رجوع کرنا چاہے اس کے اندر اگر یہ چیز آئے تو وہ جہالت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرف رجوع نہیں کرتا, توبہ کی طرف نہیں آتا. اگر علم ہو, اچھوں کی صحبت ہو, الحمدللہ مدنی مذاکرے ہیں, دعوت اسلامیہ کا پیارا مدنی ماحول ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو اس سے علم ہی ملے گا, جہالت سے بھی دور ہوگا اور توبہ کی طرف اس کا رجوع ہوگا.
سبحان.
دوسری بات یہ کہ گناہوں پر دلیر ہونا, کہ جب وہ گناہ پر دلیر ہوتا ہے, دلیر چلا جاتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اس گناہ کے نقصانات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی.
ٹھیک.
کہ اس گناہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا, بہت ساری برائیاں ہیں دیگر, یعنی کہ شراب نوشی ہو گئی, خدا نہ خاصا کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف بھی غور کرنا. ایک تو دنیاوی نقصانات, دوسرا اخروی نقصانات.
ٹھیک ہے.
کہ اللہ پاک کی ناراضگی, تو اگر وہ ان نقصانات کی طرف غور کرے گا تو وہ رجوع کی طرف راغب ہوگا. تو انسان جب اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات تو ہے کہ اس کو اہل علم کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, دوسری بات یہ کہ وہ اس گناہوں کے نقصانات پر بھی غور و فکر کرے.
ٹھیک.
تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ توبہ کی طرف آئے گا اور اللہ پاک اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول.
ٹھیک ہے. تو عدم علم یعنی کسی چیز کا نالج نہ ہونا, کسی چیز کی درست معلومات نہ ہونا, جہالت ہونا, یہ بھی بعض اوقات خود کو بدلنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ, ہم کہہ رہے ہیں کہ نیکی کریں گناہ کو چھوڑیں, بھائی نیکی ہے کیا, گناہ ہے کیا, پتہ کیسے چلے؟ بھائی ہم تیار ہو رہے ہیں, ہم اچھے لگنا چاہ رہے ہیں, تو اب اس میں کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ ہم کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں؟ ہم جاب کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں؟ ہمیں شادی کرنی ہے, شادی کے لیے جو احکام و معاملات ہیں اس میں کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے, کھانا پینا ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, لوگوں سے بات چیت کرنا, اور زندگی کے شب و روز اور اونچ نیچ میں آنے والے سارے معاملات میں ہمیں پتہ تو ہو کہ اسلام ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, اللہ رسول کے احکام کیا ہے جو آپ فرما رہے تھے بات. تو بعض اوقات خود کو بدلنے میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہاں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم رستہ بدل لیتے ہیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہیں, آگے جا کے وہ سڑک جو ہے تین چار راستوں پہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, تو ہم کسی ایک راستے پہ ہو لیے, لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد ہمارے دماغ کی بتی جلتی ہے کہ یار وہ راستہ لگ نہیں رہا, تو ہم کسی سے پوچھتے ہیں, وہ بتاتا ہے نہیں نہیں یہ ادھر نہیں جا رہا, یہ تو دوسری طرف جا رہا ہے, آپ کو ادھر جانا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا, تو پھر کیا کرتا ہے وہ فوراً راستہ بدل لیتا ہے, گاڑی کو موڑ لیتا ہے اور اس راستے پہ لے آتا ہے جو سیدھے ٹریک پہ جا رہی ہے. تو جی نقصانات بھی پتہ اسے کہ دوری ہوتا جائے گا منزل سے. تو یوں غزالی بھائی ایک آخری بات کریں گے پھر انشاءاللہ سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اپنی غلطی, ہم عمومی طور پہ ایک معاشرتی رویہ ہے ہمارا کہ ہم دوسرا کندھا ڈھونڈ لیتے ہیں, بلیم گیمنگ کہہ لیں کہ ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں گرا ہوں نا, اس میں میری غلطی نہیں ہے, یہ انہوں نے ناصر بھائی نے مجھے جو ہے نا ٹانگ اڑائی, میں تو بھائی یوں پرواز کرتا حسین بھائی نے میرے پر قطر دیے, میں تو یہ چاہ رہا تھا لیکن ہاشم بھائی نے مجھے روک دیا. ایک میں مثال دے رہا ہوں, اللہ ان سب کو سلامت رکھے. تو یہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
اصل میں ہم اگر اپنے گلے سے اتار کر کسی کے گلے ڈال بھی دیں,
جی
اب سوچنا یہ ہوتا ہے کہ اب آیا اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے. یقیناً اگر ہمیں, ہمارا ضمیر ایک چیز ہے نا انسان کے اندر, ایک ضمیر نام کی چیز ہے,
جی
اس کا وہ ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے,
نام ضمیر ہو یا نہ ہو ضمیر تو ہے,
ضمیر تو ہے نا. تو اب لیکن بسا اوقات وہ چیز دل کے اندر اس کو چٹکی نوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر ڈال تو رہا ہوں, سامنے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو برا بچانے کے لیے کہ برا نہ کہے کوئی, لیکن در حقیقت وہ دل کے اندر چٹکی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی میری ہی ہے. اب اگر میں نے کسی کے اوپر ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد جو ہے میں کیا اپنا فائدہ لوں گا, میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میرا تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے نا. اب میں اگر نیکی کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں, میں اگر اچھائی کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے اگر کسی نے کہہ دیا مثال کے طور پہ, ارے یار اتنی عمر ہو گئی, سو چوہے کھا کے حج پہ چلی بلی, وہ مثال دیتے ہیں نا عموماً, تو اب بوڑھا ہو گیا, اب جب اس کو قبر یار نظر آ رہی ہے تو اب یہ جو ہے اچھائی کی طرف جا رہا ہے. ارے اسلامی بھائیو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے, جیسے ہاشم بھائی نے بھی فرمایا کہ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے.
صحیح.
اب ہمیں کسی دوسرے کی طرف نہیں ڈالنا چاہیے. اگر کسی نے مجھے مثال کے طور پہ اب مثال لے لوں ایک چھوٹی سی, کہ کسی نے مجھے اگر سگریٹ پہ لگا دیا, کسی نے مجھے گٹکے پہ لگا دیا, اب میرے پاس جتنے بھی نقصانات اس کے آتے جا رہے ہیں, تو کیا میں یہ کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا کہ اس نے لگایا تھا؟ جب مجھے تکلیف ہونا شروع ہوگی, جب حکیم ڈاکٹر مجھے یہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب یہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, اس سے آپ کی باڈی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ موت کی طرف جلدی چلے جائیں گے, تو کیا میں دوسرے کو روتا رہوں گا؟
صحیح,
یقیناً نہیں رہوں گا, اور میں بے کہوں گا اور اپنی جو ہدایت مجھے ڈاکٹر حکیم نے دی ہیں اس پہ عمل کروں گا. اس میں بھی میں بیک ہو جاؤں, اب
صحیح
ابھی عمر ہے, سانس ہے ہمارے پاس,
صحیح
بیک ہو جاؤں اور اللہ کی طرف رجوع کر لوں.
جب تک سانس چل رہی ہے نا کہ جی بس, پھر عمر ہے, آپ کی زندگی ہے, تو آپ ریورس ہو سکتے ہیں, کسی اچھی جگہ ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں, ہو جائیے.
ایک بہت پیارا نسخہ حسین بھائی نے بتایا نا, میرے دل کو لگا, مدنی مذاکرہ. توجہ سے سنیں, چائے پیتے ہوئے, کھانے تے نہیں, امیر سنت کے ایسے پیارے پیارے مطلب گولڈن پلس ہوتے ہیں کہ بندہ توجہ سے سنے, وہ آرام سے اپنی یہ جو ہماری جو رکاوٹ ہے نا, احساس کمتری, جہالت وغیرہ,
سب
ختم ہو سکتے ہیں اگر توجہ سے بھی لے سنت.
ہاں, یہ ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور اس کا تجربہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ دیکھ لیں, پھر خود ہی تبدیلی محسوس ہوگی, تو انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے دوا کھائی, کچھ فرق محسوس ہوا تو پھر ذرا شوق سے دوا کھاتے ہیں. تو بہرحال مدنی چینل کے پروگرام تو الٹیمیٹلی جاری ہیں, ایک کے بعد دوسرا پروگرام جاری ہے, دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی بہتر بنائیں, زندگی مختصر سی زندگی ہے.